باردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش اعظم پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک خدا ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. اپنے امام کی ظہور کی تاجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پروردگار عالم نے جب انسانوں کو اس دنیا کے اندر ارسال فرمایا تو ان تمام وسائل سے ان تمام سہولتوں سے مزین کیا ہے جو زندگی گزارنے کا تقاضا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا کسی انسان کو یہاں پر بھیجے اور مثال کے طور پر یہاں ہوا میں آکسیجن ہو اور انسان کے جسم کو اس کے لیے تیار نہ کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. بس اگر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ زمین کے اوپر زندگی گزارے گا اور اس کے جسم کے اندر اس قسم کا ایک نظام ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ یا تو باہر آکسیجن ہو یا اس کا نظام مختلف نظام ہو. خدا نمتال نے اگر مچھلیوں کو پانی کے اندر رکھنا تھا تو ان کے بدن کو اس طرح سے تیار کیا کہ وہ پانی کے اندر رہ سکیں, اور کچھ مخلوقات کو اگر اس نے اس طرح سے رکھنا تھا کہ وہ باہر بھی زندگی گزاریں اور اندر پانی کے نیچے بھی زندگی گزاریں تو ان کے جسم کو اس انداز میں تیار کیا. اور اس کے لیے فرماتا ہے الذی آتی کل شئ خلقہ ثم ہدا, اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہدایت دے دی, ہر طرح سے اس کو تیار کیا ہے. اور یہ خدا نمتال کا ایک عجیب نظام ہے اس دنیا کے اندر, اور خدا کی وحدانیت پر ایک دلیل ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ کوئی مخلوق خدا نے ایسی خلق کیا ہے جو ہے تو زمین پر لیکن اس کے رزق کو خدا تعالیٰ نے پانی کے اندر قرار دیا, اور یا پانی کا جانور ہے, پانی سے اس کا تعلق ہے لیکن کوئی نہ کوئی تعلق خدا تعالیٰ نے اس کا پرندوں سے رکھ دیا ہے. ہمارے پاس معلوم ہے یہ ڈاکومنٹریز جو آپ جانوروں کے بارے میں دیکھتے رہتے ہوں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی جانور ایسا ہے کہ جو پانی کی مخلوق کو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد ساحل کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے منہ کھول کے, اور پرندے اس کے منہ میں جا کر اس کے دانتوں میں سے بچی ہوئی غذا کو کھاتے ہیں. ان پرندوں کی غذا کو خدا نے اس کے دانتوں کے اندر قرار دیا ہے. اور یہ غذا کیوں یہاں پہ قرار دیے؟ چونکہ اگر یہ گوشت اس کے دانتوں میں لگا رہ جائے تو یہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہ خدا کا نظام ہے. اس نظام کے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکے گا کہ وہ ہمیں کوئی ذمہ داری دے اور اس کا ذریعہ ہمیں نہ دے؟ جب وہ مچھلیوں, کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کو سب کچھ فراہم کرتا ہے تو ہم انسانوں کو نہیں دے گا؟ اس کا مطلب ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں ذمہ داری دے کہ تم نے کمال حاصل کرنا ہے, تم نے تزکیہ نفس کرنا ہے, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا وسیلہ ہمیں نہ دے. اس نے ہمیں یقیناً وسیلہ دیا. بس عزیزان محترم, کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے ہمیں ہدایت کا بندوبست نہیں دیا. خدا نے ہمیں ہدایت نہیں دی. اور میرا اپنے خیال ہے کہ شاید کوئی صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں کہے گا, لیکن کم ٹون میں ایسی باتیں کہنے والے کم نہیں ہیں جو اس بات کو مقرر کہہ رہے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی یہ کہے خدا نے مجھے ہدایت نہیں دی, لیکن ایسا سننے والوں سے بہت سنیں گے کہ اگر یہاں پر فنا علماء ہوتے تو یہاں بہت بہتر ہو جاتا. آپ نے کم نہیں سنا ہوگا. مثلاً پاکستان میں کتنے ہی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے علماء ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتے تو نہیں معلوم ہم لوگ کہاں پہنچ جاتے. کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ خدا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم تو اچھے تھے لیکن خدا نے ہماری ہدایت کے لیے عالم نہیں بھیجے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ الزام مت لگاؤ خدا کے اوپر. اگر ہم اہل ہدایت ہوتے تو خدا دروازوں اور دیواروں سے ہمیں ہدایت دے دیتا. اس کے لیے کوئی کمی ہے کیا ہدایت دینے کی؟ اگر ہم اہل ہدایت ہوتے, اور اگر کوئی اہل ہدایت ہو اور خدا سے واقعا ہدایت مانگ رہا ہو, تو کیا خدا نے حابیل کی قتل کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دی تھی کہ دفن کیسے کرنا ہے؟ اس بیابان کے اندر اس نے کبوں کو اور پرندوں کو بھیج کر یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو تم کو دفن کیسے کرنا ہے اس کو. تو وہ ہدایت دینے والا ہے, ہادی ہے. اور جہاں خدا نمتال کا علم مطلق ہے, جہاں خدا نمتال کی قدرت مطلق ہے, اس کی ہدایت بھی مطلق ہے. مطلق ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسا بشر, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوگی جس میں ہدایت لینے کی طاقت ہو اور خدا اسے ہدایت نہ دے. ممکن نہیں ہے. اس کا ہدایت کا میکنزم ہے. نہایت کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں مجھے کوئی اسپیشل بینیفٹ ملے ہدایت کے معاملے کے اندر. نہیں, یہ نہیں ہوگا. جتنا میں اپنی پوٹینشلز دکھاؤں گا, خدا نمتار اسی درجے پہ جا کے مجھے ہدایت دے دے گا. اب یہ ہدایت کا نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے, تو اس کے سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. خدائی ہدایت کا, الہی ہدایت کا جو پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہماری فطرت سے شروع ہوتا ہے. خدا نے ہم سب کو فطرت سے نوازا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر اس نے انسانوں کو خلق کیا, اور تم اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت خدا کے اندر نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے نہ کوئی تغیر پاؤ گے. یہ فطرت ہم سب کی ہے. اچھا, یہ فطرت ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ فطرت ہمیں اندر اندر اس بات کی رہنمائی کرتی ہے اب خدا کی طرف سے مطالبہ کیا ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہے. اگر کوئی انسان واقعا اپنے اندر اس بات کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے, کہ اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, تو خدا نمتال فرماتا ہے کہ فطرت ہے, اور فطرت جواب میں اس کو رہنمائی دے سکتی ہے. اور اگر فطرت کو استعمال کرنا ہی شروع کر دے انسان, تو خود بخود اس کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ جو خدا نمتال نے ہمارے سامنے اہداف رکھے ہیں, معنوی اہداف رکھے ہیں, مقامات ہمارے لیے رکھے ہیں, جنت تک پہنچانا چاہتا ہے. جنت تو گویا پہلا مرحلہ ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچانا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے انعامات سے واقف نہیں ہیں کہ اس کے انعامات کیا ہیں, لیکن ہمیں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے جو مولا نے انتہائی نفیس ایک جملہ, جو جس طرح ہر ان کا جملہ نفیس ہے, امام نے ایک جملہ عجیب ارشاد فرمایا. فرمایا کہ تمہارا نفس بہت قیمتی ہے. مفہوم کے حساب سے اس طرح سے فرمایا, تمہارا نفس بہت قیمتی ہے, اس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. نفس بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، تمہارے نفس کا جو اتنا بڑا خدا نے متعال کا تحفہ ہے تمہارے لیے، کم سے کم مقام یہ ہے کہ جنت میں پہنچو، کم سے کم مقامات. اب جو یہ جو انسان کم سے کم جنت کو دیکھے، اس تک کیسے پہنچے گا؟ اور کم یہ ہے تو زیادہ کیا ہے، کہاں تک خدا پہنچانا چاہتا ہے؟ تو ہم اس کو موضوع بحث نہیں رکھنا چاہ رہے، لیکن صرف اشارے کے طور پر خدا ہمارے اندر اپنے رنگ کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمارے اندر اپنے رنگ کو دیکھنا چاہتا ہے. یعنی وہ کیا چاہتا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، اپنا جیسا بنا دوں گا. ظاہر ہے کوئی خدا نہیں بن سکتا، کوئی مخلوق خدا نہیں بن سکتی، خدا خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے. لیکن تشریف فرماتا ہے، فرماتا ہے میں حی و قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، میں تجھے ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں تجھے بھی موت نہیں آئے گی. فرماتا ہے میں قادر متعال ہوں، میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے، تجھے ایسی جگہ پہنچا دوں گا، تو بھی کہے گا کن تو وہ ہو جائے گا. خدا وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. اب صرف ایک کوشچن ہے، اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک کی سفر طے کیسے ہوگا؟ اور ہم سب کو پتا ہے سوائے اہل بیت کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے، یہ سفر کوئی انسان طے نہیں کر سکتا، صرف ان کی رہنمائی ہے. بس الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمارے کام کو، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہیں عرض کر رہا تھا، آدھا تو ویسے ہی آسان کر دیا. آپ ذرا تصور کریں، کسی انسان کو سوچیں کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ دین اسلام اصلی دین ہے، اس کو نہیں معلوم ہو کہ اہل بیت کا در ہے جہاں سے رہنمائی لینی ہو، کس کس کے سامنے سر جھکائے گا بیچارہ؟ کتنی زندگی گزار دے گا، اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد، جدوجہد کرنے کے بعد، فرض کرو 50 سال کی عمر میں اس کو پتا چلا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے رہنمائی لینی تھی. ایک بہت نفیس روایت ہے، اور ماشاءاللہ یہ روایت جو ہے وہ برسوں سے، کہہ سکتا ہوں صدیوں سے مورد نظر ہے. آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. حدیث کا بعض اوقات عنوان پڑ جاتا ہے، جیسے خطبوں کے عنوان ہو جاتے ہیں، اسی طرح حدیث کی بھی بعض اوقات نام رکھ دیتے ہیں ہم لوگ. تو مثال کے طور پر آپ نے اگر نہج البلاغہ میں دیکھا ہو، تو نہج البلاغہ میں خطبوں کے نام رکھے ہوئے ہیں بعض جگہ سید رضی نے. تو مثال کے طور پر ایک خطبے کا نام رکھا ہے شقشقیہ، آپ نے یقیناً پڑھا ہے، سنا ہے. کیوں شقشقیہ رکھا ہے؟ کیونکہ امام نے اس خطبے میں ایک جگہ پہ جا کر ایک لفظ استعمال کیا تھا، سید رضی کو یہ لفظ بہت پسند آ گیا، انہوں نے پورے خطبے کا نام خطبے شقشقیہ رکھ دیا. شقشقیہ کسے کہتے ہیں؟ عجیب ہے یہ واقعہ. مولا بیان فرما رہے تھے، بہت عجیب بیان، خطبے شقشقیہ آپ کو پتا ہے کن مسائل کے بارے میں ہے، خلافت کے مسائل کے بارے میں تھا، تاریخ کے بارے میں تھا، اس میں بڑے عجیب حقائق مولا نے بیان کیے. وہ بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی نے بیچ میں ایک سوال کر دیا. جب بیچ میں سوال کیا تو مولا رک گئے، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے امام کے کسی خطبے کے رکنے پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کے رکنے پہ افسوس ہوا. تو اس کے بعد جب امام رک گئے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، آپ اس کو بڑھائیں. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اتنا کافی ہے، یہ تو بس ایک شقشقیہ تھا جو جاری ہوا. شقشقیہ کیسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات اونٹ کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے. عرب لوگ تشبیہ اور استعارے کے ماہر تھے، عرب تشبیہ اور استعارے کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. الحمدللہ جو کوئی بھی چند لینگویجز جانتا ہو، چند زبانیں جانتا ہو، اس نے عربی بھی پڑھی ہو، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ عربی زبان کتنی منفرد زبان ہے. اور میں زیادہ تو نہیں رہی، 3-4 زبانیں بھی جاننے کے بعد آسانی سے کہہ سکتا ہوں یہ زبان بہت منفرد زبان ہے، کوئی زبان اس کے ٹکر کے اوپر نہیں آ پائے گی. یعنی اگر آپ فارسی کے اندر مثال کے طور پر بوستان اور گلستان سعدی کو کہتے ہیں کہ یہ فارسی کی معراج ہے، یا مثلا اگر آپ انگلش کے اندر شیکسپیئر کے ڈراماز کو کہتے ہیں کہ یہ انگلش کی معراج ہے، تو اب میں کیا بولوں کہ عربی میں قرآن کریم؟ اصلا گلستان بوستان اور شیکسپیئر کے ڈراموں کا قرآن سے کیا تعلق؟ اصلا کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا. آپ انگلش میں کسی بھی چیز کو لے آئیں اور کہیں یہ ٹاپ لیول پر ہے، کس کو لائیں گے؟ فارسی میں کیا لائیں گے ٹاپ لیول کے اوپر؟ آپ نثر میں زیادہ زیادہ سعدی کی گلستان بستان لائیں گے، اور اگر نظم میں گئے تو مولانا جلال الدین رومی کی یا حافظ کو لے آئیں گے. اس سے زیادہ تو نہیں لائیں گے. اور ان کا مقابلہ جو عربی کی ٹاپ پر لائیں, ٹاپ تو بہت چھوڑ دو, اگر ٹاپ سے نیچے نہج و بلاغت سے بھی لائیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, حقیر فقیر ہیں اس کے سامنے. یہ امیر امیر کلام کے امیر واقع ہیں. مولا امین المومنین کے ساتھ تو درود بھیجیں, محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. فرمایا یہ تو بس ایک شقشقیہ تھا, تو اس خطبے کا نام شقشقیہ پڑ گیا, اور ایک اور خطبے کا نام مثلا خطبہ اشباح پڑ گیا, خطبہ اشباح پڑ گیا. اسی طرح مختلف خطبوں کے نام, خطبہ سائقہ ایک خطبے کا نام پڑ گیا, خطبہ حمام پڑ گیا اس آدمی نے جس نے پوچھا کہ مولا متقی کون ہوتے ہیں. امام نے ایک جواب دیا, اس کا دل مطمئن نہیں ہوا, اس نے کہا مولا تفصیل سے فرمائے. اب مولا نے آج دو جملے اسی لیے بولے تھے کہ اس میں طاقت نہیں تھی برداشت کرنے کی. اب جو متقی کو بیان کیا امام نے, اتنا بیان کیا چیخ مار کے گرا اور مر گیا. تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو مر گیا. امام نے فرمایا مجھے اسی کا خطرہ تھا کہ اس کا نفس برداشت نہیں کر پائے گا. اس کا نام حمام تھا, اس کا نام خطبہ حمام پڑ گیا. تو یہ جو حدیث ہے اس کا نام حدیث ہے عنوان بصری پڑا. عنوان بصری کیوں عنوان بصری پڑا؟ اس بندے کا نام عنوان بصری تھا, عنوان بصری تھا. اور یہ جو عنوان بصری تھا اس کی مثال میں حدیث عرض نہیں کروں گا, آپ کبھی محنت کر کے اس کو نیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیجئے. یہ حدیث منفرد احادیث میں سے ایک حدیث ہے. یعنی اگر کسی نے مانوی ترقی حاصل کرنی ہے یہ حدیث اس کی الف بے ہے. اس کے بغیر کسی کو مانوی ترقی نہیں ملے گی, یہ الف بے ہے. اور میں طالب علم ہوں 30 سال سے, میرا نہیں خیال ایران عراق میں اور نظام تشیع کے اندر کوئی کسی عرفانی مقام پر پہنچا ہوگا بغیر اس حدیث کو پڑھے ہوئے. کوئی نہیں آگے بڑھا اس کے بغیر. تو آپ کم سے کم اس حدیث کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے. ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس کے اوپر چونکہ بہت طولانی مجالس پڑھ چکے ہیں, پورا عشرہ اس کے اوپر پڑھ چکے ہیں, لہذا آپ جرات نہیں کرتے, لوگ کہیں گے بہت زیادہ تکرار کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بار بار عرض کریں, لیکن آپ اس کو ضرور ایک دفعہ مطالعہ فرما لیجئے گا. انشاءاللہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی عنوان بصری. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا مثال کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں مثال یہ ہے کہ عنوان بصری ایک مسن آدمی ہے, کافی عمر بیت گئی ہے, اور چار فرق اہل اسلام میں سے ایک فرقے کے وہ معتقد تھے, اور پوری زندگی اسی میں گزار دی, اور اس فرقے کے جو رہنما تھے وہ اس وقت موجود تھے تو ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے. مدینہ میں زندگی گزارتے رہے, وہ سمجھتے رہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی سب سے اچھا تھا جو کچھ اویلیبل تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ مولا کی زیارت نصیب ہوئی, اور جیسے ہی مولا کی زیارت نصیب ہوئی ان کے دل نے کہا کہ تم نے جتنی زندگی گزاری تھی یہ سب ضائع ہو گئی, اور یہ وہ در تھا جہاں سے تم کو لے لینا چاہیے تھا. اب آپ تصور فرمائیں, یہ بہت عجیب کہانی ہے ان کی. امام کے گھر پہ پہنچے اور جو دربان تھا, جو اب ہم لوگ دربان کہتے ہیں, ظاہر ہے وہ دربان وہاں پہ دربان نہیں, ادھر ایسا ہے اس میں ہر ایک آدمی کو آنے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو آدمی کھڑا تھا اس سے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ کیا پہلے سے تمہارا کوئی تعارف ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا کوئی تعارف نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اندر گیا, اس نے جا کر امام کو پہنچایا کہ فلاں آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. تو امام نے اسے کہا, کہلوایا کہ اندر آ جاؤ. جب یہ آدمی اندر جانے لگا تو وہ جو شخص وہاں پہ کھڑا تھا دروازے پہ, اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا نام امام کو بتایا تھا کہ تم آئے ملنے کے لیے, اور امام نے کہا کہ اس کو ہمارا سلام کہہ دو اور اس سے کو اندر آ جائے. تو کہنے لگا کہ اگر تم اندر جاؤ نا اور امام سے کوئی بات نہ ہو اور آج ایسی آنا پڑے تو تمہاری خوش قسمتی کے لیے اتنا کافی کہ انہوں نے تمہیں سلام کہہ دیا. اس کا مطلب ہے جو آدمی کھڑا ہے یہ بہت بابصیرت آدمی ہے, یہ پہچانتا ہے کہ بھائی کیا معاملات ہوتے ہیں. تو کہنے کہا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو نا, آج کوئی ملاقات نہ ہو, کوئی سوال جواب کچھ نہ کر سکو اور ایسی واپس آنا پڑ جائے تو یہ تمہاری سعادت کے لیے کافی ہے. کیا ہم دعا نہ کریں کہ اللہ نصیب فرمائے کہ کب ہم بھی امام کے سلام میں کبھی شامل ہو جائیں. انشاءاللہ آپ یہ جو اسداری سید الشہداء انجام دے رہے ہیں, کیا پتا اس کے صدقے میں کسی امام کی دعا ہمیں بھی لگ جائے. اور اللہ نے چاہا اور میں اور آپ پورے خلوص سے عزاداری سید الشہداء کریں تو کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کی نظر لطف نہ ملے ہمیں, ان کی نظر لطف نصیب ہو انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ مادر حسین ہمارے اس عمل سے راضی و خوشنود ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی محمد آل محمد. تو اندر داخل ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امام سے ایک سوال کرتے ہیں، امام ایک جواب دیتے ہیں، اور وہی مختصر جواب، مختصر جواب، کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کریں، امام ایک نصیحت فرماتے ہیں، نصیحت بہت مختصر ہے، مختصر نصیحت ہے، اور گویا اب امام اشارہ کرتے ہیں کہ اب تم واپس جاؤ، تو یہ دل کھول کر اپنا بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میں فلاں فرقے کا ماننے والا تھا اور میں نے ساری زندگی اس پہ گزار دی، اور میں دیکھیں اب میں بوڑھا ہو گیا. گویا لگتا ہے روایت سے یوں اندازہ ہو رہا ہے جیسے بال سفید ہیں، داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں، بہت عمر گزر گئی ہے. تو کہنے کہ میری زندگی گزر گئی ہے اور اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں صحیح راستے کے اوپر نہیں تھا. تو کہنے کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی، اور میں ڈر رہا تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا تو مجھے اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کہنے گے کہ میں اس خاطر میں آپ کی جد امجد کے روزے پہ گیا تھا. واقعہ چھٹے امام کی حیات طیبہ کا ہے. کہنے گے کہ میں آپ کی جد امجد کے روزے پہ گیا تھا، میں نے رکعت نمازیں پڑھی ہیں، بہت نمازیں پڑھی ہیں، اور نمازیں پڑھ کے آپ کی جد امجد سے دعا کی تھی کہ اے نبی میرے لیے ان کے دل میں کچھ جگہ بنا دے.